شیخ العربی والا جمارح بلّہ محی سنت تبریز دوران رومی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے اشعار ہیں. ان اشعار کا عنوان ہے میری آہ دل کے یہی ہیں منازل. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل. جنازہ ہوا قبر میں آج داخل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل. جنازہ ہوا قبر میں آج داخل ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل. ہوئی خاک تن آج مٹی میں شامل. تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل. تیرا فیض ہے صحبت شیخ کامل ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل. ہوا سب کا دل درد نسبت کا حامل. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل. نہیں گائے رہے بہرا ہے جنوں کا. نہیں گائے رہے بہرا ہے جنوں کا مگر سایہ صحبت شیخ کامل. مگر سایہ صحبت شیخ کامل. میرے دوستوں ذکر کی برکتوں سے. میرے دوستوں ذکر کی برکتوں سے سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل. سکینہ ہوا دل پہ ہم سب کے نازل. پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل. عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے. عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا جی جیسے نازل کہ قرآن ہوا جی جیسے نازل خدا شیخ کو میر رکھے سلامت آمین خدا شیخ کو میر رکھے سلامت کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل کہ ناقص ہوئے ان کی صحبت سے کامل حضرت والا کا مقتہ ہے یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے یہ امید ہے تیرے لطف و کرم سے کہ اختر بھی ہو اہل جنت میں شامل کہ اختر بھی ہو اہل جنت میں شامل پہاڑوں کا دامن سمندر کا ساحل میری آہ دل کے یہی ہے منازل عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے عجب درد سے کس نے تفسیر کی ہے کہ قرآن ہوا جی جیسے نازل کہ قرآن ہوا جی جیسے نازل
دل میں خیال ہوا کہ ہم لوگ جو صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ان نعمتوں کا استحضار اور تکرار کر لیا جائے جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک سے ہمیں بتلایا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی مومن کسی سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے, ہم سب یہاں اللہ ہی کے لیے آتے ہیں, جب کوئی مومن اللہ کے لیے کسی بھائی سے ملنے جاتا ہے 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. 70,000 حدیث پاک میں ہے, مخبر صادق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور راستے بھر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں ربنا انہ وصل فیک فصل ہو, اے ہمارے رب یہ آپ ہی کے لیے ملنے گیا ہے, ملنے کے لیے آیا ہے, تو آپ اس کو اپنے سے ملا لیجئے. کتنی بڑی نعمت ہے. معصوم فرشتوں کی دعائیں, نورانی مخلوق کی دعائیں, اللہ کے مقربین کی دعائیں شروع سے گھر سے ہی شروع ہو گئیں. اور پھر ایسی مجالس جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کی جاتی ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی محبت کی باتیں کی جاتی ہیں, اس کے لیے الگ انعامات. فرمایا کہ لا یقعد یذکر اللہ عز وجل, کوئی قوم ایسی نہیں جو بیٹھی ہو ذکر اللہ کرتی ہو, الا حفتہم الملائکہ, مگر وہ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتی ہے قوم, کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر کرتی ہو اور فرشتے اللہ کی مقرب مخلوق اس کو گھیر نہ لیتی ہو. فرشتے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ حدیث پاک میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس مجلس کو فرشتے گھیر لیں تو گویا کہ ان فرشتوں سے ملاقات, مجلس اہل اللہ میں فرشتوں سے ملاقات ہے. اور ان اس معصوم اور نیک مخلوق کے جو گھیرنا ہے اور ان سے ملاقات ہے, تو فرشتے ہی نیک نیک باتوں کا الہام بھی کرتے ہیں. جو ہمارے دل میں نیک مقاصد آتے ہیں, نیکی کی باتیں آتی ہیں, نیکی کے ارادے آتے ہیں, یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں. تو فرمایا کہ الا حفتہم الملائکہ, کوئی قوم ایسی نہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے اور وہاں فرشتے نہ موجود ہوں, فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال کو یوں سمجھو کہ جیسے ماں اپنے بچے کو, چھوٹے بچے کو اپنی گود میں چپکا لیتی ہے بالکل, اور پھر اس کے بعد اس کو غایت محبت سے اور شفقت سے اس کو دوپٹے سے بھی لپیٹ لیتی ہے, اور حتیٰ کہ اس کے سر پہ اپنی تھوڑی رکھ دیتی ہے کہ پورے کا پورا جو ہے اس کی آغوش میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کو جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنی رحمت میں ایسے ڈھانپ لیتے ہیں. اور فرمایا کہ ونزلت علیہم السکینہ, حضرت کی برکت سے سب یاد آ رہا ہے, حیرت ہے. ونزلت علیہم السکینہ, کہ اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ نازل فرماتے ہیں. اور اس کی تفسیر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے جو جنت المعلا میں ہے. فرمایا کہ سکینہ کیا چیز ہے, ان سکینتا ہی نورن یستقر فی القلب, یہ سکینہ وہ نور ہے جو اہل اللہ کے دل میں, جو باخدا رہتے ہیں ان کے دل میں جو ہے وہ قرار پا جاتا ہے. تو اس نور, یہ نور کے حاصل کرنے کا ذریعہ یہ مجالس اہل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مجالس پر سکینہ نازل کرتے ہیں کہ ان کا ڈپریشن, حضرت کے الفاظ ہیں, ان کا ڈپریشن بلا آپریشن دور ہو جاتا ہے. یہاں دیکھو مجالس اہل اللہ میں آ کے کتنا سکون ملتا ہے. تو یہ سکینہ نازل ہوتا ہے ان پر, سکون اللہ تعالیٰ ان کو سکون دیتے ہیں, اور یہ سکینہ جو ہے نور کی شکل میں ہوتا ہے جو ان کے قلب میں قرار پا جاتا ہے. اور فرمایا کہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ نور ان کے ساتھ رہتا ہے. قرار پا جانے کا کیا مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر کو آیا پھر نکل گیا, بلکہ قرار پا جانا یہ ہے کہ مسجد میں بھی جتنا باخدا رہتا ہے وہ مارکیٹوں میں, بازاروں میں, ایئرپورٹوں میں, ریلوے اسٹیشنوں میں, ہر جگہ جو ہے یہ باخدا رہتا ہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں یہ باخدا رہے, وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. جہاں بھی جاتے ہیں وہ نور ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. اور ویثبت التوجہ الی الحق, کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو توجہ حاصل رہتی ہے, غافل نہیں ہوتے ایک لمحے کو بھی اللہ سے. اور ویتخلص عن التیش, اس کی یہ تفسیر ہے کہ وہ ڈپریشن ان کا جاتا رہتا ہے, ٹینشن ڈپریشن, ان کا سکون ایسا حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ تیش کہتے ہیں اس کو, ذہنی انتشار کو, ڈپریشن کو, ٹینشن کو, تو یہ اس سے جو ہے وہ سکون پا جاتے ہیں. اور فرمایا کہ غشیت علیہم الرحمہ, ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. اور اللہ تعالیٰ بطور افتخار کے اپنے معصوم فرشتوں اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان اور عند ارواح الانبیاء والمرسلین, یعنی الانبیاء اور ارواح کی انبیاء اور مرسلین کی ارواح بھی وہاں موجود ہوتی ہیں, ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ کتنے بڑے بڑے انعامات جو ہے اہل اللہ کی مجلس میں جو اللہ کی محبت کی باتیں جہاں ہوتی ہیں اتنے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ عند الملائکۃ المقربین والارواح الانبیاء والمرسلین. یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بطور افتخار ان میں ذکر کرتے ہیں. مواہب ربانیہ, یہ اس کا پہلا حصہ جو فیوز ربانی اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, یہ ملفوظات حرمین شریفین کے ہیں. خون آرزو مطلع آفتاب قرب ہے. ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو افق مشرق سرخ ہو جاتا ہے, اسی طرح جس کے دل کے آفاق میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا سورج طلوع فرمانا چاہتے ہیں اس کو خون تمنا کا حوصلہ اور ہمت دیتے ہیں. وہ اپنی تمام بری آرزوؤں کا خون کرتا رہتا ہے اور اتنا زیادہ خون آرزو کرتا ہے کہ اس کے دل کا پورا آسمان لال ہو جاتا ہے. دنیا کے آسمان کا تو خالی مشرق لال ہوتا ہے جس سے ایک سورج نکلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنے قلب کے جملہ آفاق کو سرخ کر دیتے ہیں, لہذا ان کے قلب کے جملہ آفاق سے قرب و نسبت مع اللہ کے بے شمار آفتاب طلوع ہوتے ہیں. لیکن اس کے کیف کو وہی جانتا ہے جس کو یہ نسبت خاصہ نصیب ہوتی ہے. نعمان بھائی ان کو یہ امانت دینی تھی. ارشاد فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے تو افق مشرق سرخ ہو جاتا ہے, اسی طرح جس کے دل کے آفاق میں اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا سورج طلوع فرمانا چاہتے ہیں اس کو خون تمنا کا حوصلہ و ہمت دیتے ہیں. وہ اپنی تمام بری آرزوؤں کا خون کرتا رہتا ہے اور اتنا زیادہ خون آرزو کرتا ہے کہ اس کے دل کا پورا آسمان لال ہو جاتا ہے. دنیا کے آسمان کا تو خالی مشرق لال ہوتا ہے جس سے ایک سورج نکلتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے عاشقین اپنے قلب کے جملہ آفاق کو سرخ کر دیتے ہیں, لہذا ان کے قلب کے جملہ آفاق سے قرب و نسبت مع اللہ کے بے شمار آفتاب طلوع ہوتے ہیں. لیکن اس کے کیف کو وہی جانتا ہے جس کو یہ نسبت خاصہ نصیب ہوتی ہے. نسبت مع اللہ کی علامات. ارشاد فرمایا کہ جس کو نسبت خاصہ مع اللہ نصیب ہو جاتی ہے, یعنی جس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے, سلاطین کے تخت و تاج اس کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں, آفتاب و مہتاب کی روشنی اس کی نظر میں پھیکی پڑ جاتی ہے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لوشم محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی. اگر ایک جھلک بھی اللہ تعالیٰ اپنی دکھا دیں, اپنی تجلیات کی دل کو حاصل ہو جائے, تو یہ ساری کی ساری دنیا جو ہے پھیکی پڑ جائے. اور لیلائے کائنات کے نمکیات اس کو جھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, یعنی ان کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے اور اس کی فنائیت ہم وقت اس کے سامنے ہوتی ہے, کیونکہ ہر چیز کے مستقبل کا اثر اس کے حال میں بھی ہوتا ہے. جیسے جامن کا چھوٹا سا پودا ہے, اس کی پتی کو اگر آپ چکھیں گے تو جامن کا کچھ ذائقہ اس میں ہوگا. پس جو لاشیں فنا ہونے والی ہیں ان کی فنائیت کے آثار ان کی ابتدا اور عالم شباب میں بھی ہوتے ہیں. کیا زبردست مضمون, سبحان اللہ. اللہ پاک ہمارے دلوں میں اتار دے اس کو. فرمایا کہ جیسے جامن کا چھوٹا سا پودا ہے, اس کی پتی کو اگر آپ چکھیں گے تو جامن کا کچھ ذائقہ اس میں ہوگا. پس جو لاشیں فنا ہونے والی ہیں ان کی فنائیت کے آثار ان کی ابتدا اور عالم شباب میں بھی ہوتے ہیں. اللہ والوں کو اس کا ادراک ہو جاتا ہے اس لیے کوئی صاحب نسبت دنیا کی فانی لذات کا گرویدہ نہیں ہوتا. میرا شعر ہے, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, یعنی اس کو اس کی آنکھیں کھل گئیں, حقیقت کو دیکھ لیا اور دھوکے سے واقف ہو گیا کہ کیا چیز دھوکا ہے کیا چیز حقیقت ہے. اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, لذت دنیائے فانی کا وہ گرویدہ نہیں, لذت دنیائے فانی کا وہ گرویدہ نہیں. اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, لذت دنیائے فانی کا وہ گرویدہ نہیں. ارشاد فرمایا کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو مشقت کا زمانہ تھا, لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے. اس زمانے میں سفر میں روزہ قضا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اب تو سفر آسان ہو گیا, ہوائی جہاز پر بیٹھے اور پہنچ گئے. اب اس رخصت سے نفع اٹھانا سمجھ میں نہیں آتا. اس اشکال کا جواب اسی آیت میں ہے, فمن کان منکم مریضن او علی سفرن فعدتم من ایام اخر, کہ اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے ایام میں روزہ رکھ لو. یہاں علی سفر فرمایا, اور علی غلبہ اور استیلاء و استعلاء کے لیے آتا ہے, یعنی تم اگر سفر پر کتنے ہی غالب ہو, سواری تمہاری اختیاری ہو, مشقت کا کہیں نام و نشان نہ ہو, ہر طرح سے راحت ہو کہ گویا سفر تمہارا خادم اور غلام اور تابع ہے, لیکن سفر میں تم روزہ چھوڑ سکتے ہو. اسی لیے علی نازل فرمایا, ورنہ ان کنتم مرضا او مسافرین بھی نازل ہو سکتا تھا, لیکن علی سفر فرمایا تاکہ قیامت تک ریل اور ہوائی جہاز وغیرہ کی کتنی ہی سہولتیں اور راحتیں میسر ہو جائیں, اور سفر کتنا ہی مغلوب کل عدم اور آسان ہو جائے, پھر بھی تم اس رخصت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. یہ علم عظیم اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اس بلد امین میں عطا فرمایا. سبحان یہ تفقہ فی الدین ہے, بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے سے یہ ملتا ہے. سبحان اللہ. تعلیم ادب. حضرت والا کے ایک خادم نے اپنے بیٹے کا تعارف کرایا کہ حضرت یہ میرا صاحبزادہ ہے. فرمایا کہ خود صاحبزادہ نہ کہیے, ورنہ آپ نے اپنی زبان سے خود کو صاحب تسلیم کر لیا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ خادم زادہ کہو کہ میں خادم ہوں, یہ خادم کا بیٹا ہے. پانچ رمضان المبارک 1417 ہجری, 14 جنوری 1997 بروز منگل, مکہ مکرمہ, 11 بجے صبح. مدرسین کو حفاظت نظر کا ایک مفید مشورہ. ارشاد فرمایا کہ چاٹگام میں ایک محدث صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں تو بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھاتا ہوں, لیکن کبھی شرح جامی بھی پڑھانی پڑتی ہے. اس میں اکثر امارد ہوتے ہیں اور بعض بہت حسین ہوتے ہیں, ان سے کس طرح نظر بچاؤں؟ اس کے لیے مجھے کوئی نسخہ بتائیے. میں نے ان کو مشورہ دیا کہ جو لڑکے حسین ہوں ان کو داہنی بائیں بٹھائیے, اور جو غیر حسین ہوں ان کو سامنے بٹھائیے, تو یہ متن بن جائیں گے, اور متن ہمیشہ جلی ہوتا ہے, اور وہ حاشیہ بن جائیں گے, اور حاشیہ عموماً باریک ہوتا ہے, اور حاشیہ جب باریک ہوگا تو نفس کو ادراک حسن میں دقت ہوگی, اشٹی پشٹی نظر پڑے گی, غائرانہ نظر نہیں ہوگی طائرانہ نظر ہوگی, اور ساری توجہ آپ سامنے رکھیں, دائیں بائیں توجہ نہ کریں. مولانا اس مشورے سے بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے میری مشکل حل کر دی. عیسوی تاریخ کے منسوخ ہونے کا راز. ارشاد فرمایا کہ مال حلال کم ہو جانے کی وجہ سے کافروں نے حطیم پر چھت نہیں ڈالی, اور حطیم بھی کعبہ شریف ہی کا حصہ ہے. معلوم ہوا کہ کافروں کے دل میں بھی کعبہ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ حرام مال اس میں نہ لگاتے تھے. لیکن جب مکہ فتح ہو گیا, بیت المال قائم ہو گیا, پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر چھت نہیں ڈلوائی, تاکہ امت کے غریب بندے بھی اللہ کے گھر میں داخل ہو سکیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھلا رکھا. لیکن عیسوی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قائم نہیں رکھا؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیم کھلا رکھا, اسی طرح آپ عیسوی تاریخ کو بھی قائم رکھ سکتے تھے, لیکن کیوں نہیں رکھا؟ اس کا راز اللہ تعالی نے میرے دل کو بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے نصیب فرمایا. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا, اور وہ یہ ہے کہ مثلا اگر حج جنوری میں فرض ہوتا تو ہر سال جنوری ہی میں حج آتا، باقی مہینے حج کے انوار سے محروم ہو جاتے۔ لہذا اللہ کی رحمت عامہ متقاضی ہوئی کہ قمری تاریخ سے شریعت کے احکام جاری ہوں، تاکہ تمام ایام زمانہ میری عبادات، عبادات حج، روزہ، عیدین وغیرہ کے انوار و برکات سے مالا مال رہیں، اور کوئی زمانہ میری عبادت کے انوار سے محروم نہ ہو۔ شرف مکانی اور شرف زمانی۔ ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن موت پر حدیث وارد ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا، انشاء اللہ تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں احتمال ہے کہ یہ مطلق ہو یا مقید ہو۔ مطلق کے معنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے، اور اگر مقید مانا جائے تو معنی ہوں گے صرف جمعے کو عذاب نہ ہو، سنیچر سے شروع ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں فالاطلاق هو الاول والاول هو الاولى نظرا الى فضل المولى۔ اس حدیث کو مطلق رکھنا اول ہے، اور اللہ تعالی کے فضل پر نظر کرتے ہوئے یہی اولا ہے، یعنی کہ ہر زمان و مکان میں اس کو عذاب قبر سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس حدیث کی شرح میں میرے دل میں یہ بات آئی کہ زمان و مکان دونوں اللہ کے ہیں۔ کعبہ شریف مکان ہے، جو اللہ مکانن یہ شرف دے سکتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 100,000 کے برابر ہو، وہ زمانن بھی شرف دینے پر قادر ہے کہ ایک زمانے کو ایسی عزت دے دے کہ اس کی برکت سے قیامت تک عذاب قبر نہ ہو، تو اس پر کیا اشکال ہے؟ یعنی جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ ایسی برکت دے دے کہ قیامت تک، یعنی وہ زمان جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس زمان کو بھی برکت، ایسی برکت دے دیں کہ قیامت تک ہی پھر عذاب نہ ہو۔ ملا علی قاری نے مرقات میں دوسری احادیث نقل کر کے ثابت فرمایا ہے کہ جمعے کے دن مرنے والے کا قیامت کے دن بھی حساب نہیں ہوگا، اور یہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کی پشت پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ ہم نشین آفتاب حق۔ ارشاد فرمایا کہ سائنسداں کہتے ہیں کہ زحل، مشتری، زہرہ اور مریخ وغیرہ سیاروں میں سے بعض کو اللہ تعالی نے 4 چاند دیے، کسی کو 6 چاند دیے، کسی کو 3، اور ہماری دنیا کو 1 چاند دیا، کیونکہ یہاں احکام شریعت اللہ تعالی کو نافذ کرنا تھے۔ فرما دیا قل ہی مواقیت للناس، کہ یہ چاند وقت معلوم کرنے کے لیے ہے، تاکہ تم میرے احکام بجا لا سکو، اور ایک سیارہ عطارد ہے، اس کو اللہ نے 1 چاند بھی نہیں دیا، کیونکہ یہ سورج کے قریب ہے، وہاں ہر وقت روشنی رہتی ہے، اس لیے وہاں چاند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ ہم نشین آفتاب حق ہیں، جلی سے خورشید حق ہیں، وہ حسن کے چاندوں کے محتاج نہیں ہوتے، تخت و تاج اور سلطنت پر مائل نہیں ہوتے، دنیا فانی پر نہیں مرتے۔ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اس کے دل میں بے قدر ہو جاتی ہیں۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ تسخیر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ قبولیت توبہ کی علامت۔ ارشاد فرمایا کہ انسان معصوم نہیں ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن جب خطا ہو جائے تو اللہ تعالی کے سامنے اتنا رو کہ وہ خطا سبب عطا ہو جائے۔ ایک صاحب نے کہا کہ خطا پر کتنا روئیں، کتنی توبہ کریں، قبولیت توبہ کی آخر کوئی علامت بھی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، جب آنسو بہاؤ گے اور دل سے توبہ کرو گے تو دل میں ٹھنڈک آ جائے گی، یہی علامت قبولیت توبہ ہے، کیونکہ گناہ سے دل میں آگ لگتی ہے، اور جب رحمت کا نزول ہو گیا تو آگ بجھ جائے گی، بلکہ بغیر حروف کے دل میں آواز آنے لگے گی کہ اب زیادہ مت رو۔ مولانا محمد احمد صاحب نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم۔ اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، اے میرے اشک ندامت اب تو تھم۔ مقصد حیات. ارشاد فرمایا کہ ہمارا مقصد مال کمانا، کھانا پینا، مکان بنانا، کپڑے پہننا، شادی کرنا، بال بچوں کی تربیت کرنا نہیں ہے، یہ مقاصد حیات نہیں ہیں، وسائل حیات ہیں. مقصد حیات صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس دعوے کی دلیل ہے. لیعبدون کی تفسیر جملہ مفسرین نے لیعرفون کی ہے کہ جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کو پہچانے، اور لیعرفون کے بجائے لیعبدون اس لیے نازل فرمایا کہ معرفت وہی مقبول ہوگی جو عبادت کے راستے سے ہوگی، ورنہ چرس پی کر لنگوٹی پہنے ہوئے سمندر کے کنارے سٹے کا نمبر بتانے والے بھی معرفت کا دعویٰ کر سکتے تھے. لیعبدون سے سب اس زمرے سے نکل گئے. ہمارے سرور صاحب صحیح نقشہ کھینچتے ہیں، آج وہ ہے ہی نہیں، وہ خوب نقشہ کھینچتے ہیں. السلام علیکم. لنگوٹی باز کیا کیا وہ نام لیتے ہیں اس کے، دین سے بالکل بے غم ایسے جیسے شلغم. لنگوٹی باز، چپیڑی باز ہیں. بادشاہ اور مزدوری. ارشاد فرمایا کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، جبکہ بہت سی دوسری بڑی بڑی عبادات پر یہ وعدہ نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظر بچانے سے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور دل جسم کا بادشاہ ہے، اور بادشاہ جب مزدور بن جائے تو اس کی مزدوری زیادہ ہونی چاہیے. نظر بچانے سے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی، دل تڑپ جاتا ہے، لہذا بادشاہ کی محنت پر انعام بھی عظیم عطا فرمایا. تراویح کے بعد جنوبی افریقہ کے علماء اور دیگر حضرات حاضر ہوئے. اس وقت کے ارشادات. غم علامت عدم مقبولیت نہیں ہے، یعنی غم اور مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. فرمایا کہ غم اگر کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے انبیاء کو نہ دیتا. حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگلا تو اللہ تعالیٰ ان کے غم پر خود شہادت دے رہے ہیں، وَهُوَ مَقْزُوم، وہ گھٹ رہے تھے، لیکن پھر انعام کیا ملا کہ مچھلی کے پیٹ میں معراج عطا ہوئی. اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے غم اٹھانے پڑے جن کے صدقے میں دونوں جہان پیدا کیے گئے. معلوم ہوا کہ غم اللہ کے دشمنوں کے لیے تو مضر ہے، لیکن دوستوں کے لیے ان کی ترقی کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کو غم سے گزارا جاتا ہے تاکہ جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی عظیم دولت عطا فرمائے تو عبدیت کا توازن قائم رہے. مانگنا تو عافیت ہی چاہیے، لیکن غم آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. خود دعا کریں، اپنے بزرگوں سے اور اللہ والوں سے اور دوستوں سے دعا کرائیں، اور یہ عقیدہ رکھیں کہ جس حال میں اللہ ہمیں رکھے وہ حال ہمارے لیے سب سے بہتر اور مفید ہے. آیت فسبح بحمد ربک کے متعلق ایک نیا علم عظیم. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی طرف سے کس قدر غم پہنچا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، یہ آیت ہے، اس کے اعراب مجھے نہیں معلوم اس لیے اس کو موقوف کر، اللہ تعالی کا صرف نعلم فرمانا ہی کافی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے لام بھی تاکید کا اور قد بھی تاکید کا نازل فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے. یہ اس آیت کا مفہوم یاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ غم سے گھٹ رہا ہے بوجہ ان نالائقوں کے نالائق اقوال سے، لہذا آپ کے غم کا علاج یہ ہے، فسبح بحمد ربک، آپ سبحان اللہ پڑھیے اور اپنے رب کی تعریف کیجئے جس نے آپ کو نبوت سے نوازا. یہاں فسبح کا جو حکم ہے اس میں کئی راز ہیں، جن میں سے ایک راز اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کو جو یہ ظالم مجنو اور پاگل کہہ رہے ہیں تو آپ ہماری پاکی بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس عیب سے کہ پاگلوں کو نبوت عطا فرما دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری ناقدری کو معاف فرما دے، ہماری ناقدریوں کو. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ آپ کو جو یہ ظالم مجنوں اور پاگل کہہ رہے ہیں تو آپ ہماری پاکی بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں اس عیب سے کہ پاگلوں کو نبوت عطا فرما دیں، وہ ہرگز کسی پاگل اور جادوگر کو نبوت نہیں دے سکتے. فسبح کے بعد بحمد ربک فرمایا کہ ہماری تسبیح کے ساتھ ہماری حمد بھی بیان کیجئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ کو پیغمبر بنایا، اس عطاء نبوت پر ہماری حمد بیان کیجئے. وَقُم مِنَ السَّاجِدِينَ، اور نماز شروع کر دیجئے، اور پوری نماز کو سجدے سے تعبیر کیا، اس کو بلاغت میں مجاز مرسل کہتے ہیں. یہاں تسمیت الکل بھی اسم الجز ہے، اور سجدے سے کیوں تعبیر کیا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ قرب سجدے میں عطا ہوتا ہے، کیونکہ بین قدمی الرحمن بندے کا سر ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے. اور یہاں مجاز مرسل کیوں استعمال فرمایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمزدہ تھا، اور سجدے میں قرب زیادہ عطا ہوتا ہے، لہذا سجدے کا حکم دے کر گویا یہ فرمایا کہ آپ میری چوکھٹ پر سر رکھ دیجئے، جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا جب تمہیں کوئی ستائے تو میری گود میں آ جائے کرو. صداقت نبوت اور صداقت کلام اللہ کی ایک دلیل. دوران گفتگو فرمایا کہ جس یتیم نے کبھی مدرسے کا منہ نہ دیکھا ہو اور کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، اس کی زبان مبارک سے ایسا فصیح و بلیغ کلام نکلنا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے فصحائے عرب شرمندہ ہو گئے اور اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گئے، یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو سب سے پہلے عرب انکار کرتے، لیکن دنیا میں عرب جتنا قرآن پڑھتے ہیں اتنا عجم نہیں پڑھتا. حرم میں دیکھ لیجئے کہ جو عرب آتا ہے فوراً تلاوت شروع کر دیتا ہے. اگر اہل زبان اس کی عظمت کے قائل نہ ہوتے تو اس کو نہ پڑھتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی اور قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی یہی دلیل ہے کہ اہل عرب ہم سے زیادہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. عشق مجازی کے ناقابل تلافی نقصانات. ارشاد فرمایا کہ اگر حسن اور عشق آپس میں گناہ کر بیٹھیں تو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نگاہ میں ذلیل ہو جاتے ہیں اور اس قابل نہیں رہتے کہ ایک دوسرے سے نگاہ ملا سکیں، یہاں تک کہ فاعل و مفعول کو ایک دوسرے کو ہدیہ دینا بھی جائز نہیں، اگرچہ وہ قرآن شریف ہو، اگرچہ مصلی ہو، اگرچہ تسبیح ہو، کیونکہ اس مصلی پر جب وہ نماز پڑھے گا تو اسے اپنا گناہ یاد آ جائے گا، اور ہر وہ چیز جو مذکر معصیت ہو حرام ہے، یعنی وہ ہر وہ چیز جس سے گناہ یاد آ جائے حرام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوا. اور فاعل و مفعول ایک دوسرے کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر دعا کرے گا تو پھر وہی گناہ یاد آ جائے گا اور اسے خود شرم آئے گی کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے اس کا نام لوں. کتنا عظیم نقصان ہوا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دعا سے ہدیہ دینے سے، یہاں تک کہ اس کی قبر پر بھی جانے سے محروم ہو گیا، کیونکہ اگر قبر پر بھی جائے گا تو معصیت یاد آئے گی جو شریعت میں جائز نہیں. اور یہ عشق مجازی کا گناہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان کی آبرو جو کعبہ سے بھی زیادہ ہے، اس کا جنازہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتا ہے. تاثیر صحبت کی مثال فقہی مسئلے سے. ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے پاس 10,000 کی ایک رقم ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور ہر رمضان کی 25 کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 24 تاریخ کو 10,000 کی رقم اور آ گئی تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگرچہ اس پر ابھی ایک سال نہیں گزرا لیکن ایک ہی دن میں بالغ ہو گئی۔ کیوں؟ اس رقم کی صحبت کی برکت سے جس نے 11 مہینے مجاہدہ کیا ہے۔ فقہ کے اس مسئلے سے تصوف کا یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مجاہدات کیے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں جو رہتا ہے جلد بالغ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو جلد وصول اللہ نصیب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ۔ ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا انت کا عاشقانہ ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے سوا ہمارا کون ہے، آپ کے سوا ہمارا کون ہے۔ سبحانکا، آپ پاک ہیں تمام عیوب سے، بے وفائیوں سے۔ انی کنت من الظالمین، مگر ہم نالائق اور ظالم ہیں کہ آپ جیسی پاک ذات کو چھوڑ کر عیب داروں سے، بے وفاؤں سے دل لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔